ये बयान पेश किया जा रहा है मुफ्ती अहमद खानपुरी .com की तरफ से।
राह सलूक की से ताल्लुक रखने वाली कुछ चीजें, बैत क्या है, शेख से किस तरह इस्तिफादा करना चाहिए और अखलाक रजीला क्या है, अखलाक हसना क्या है, कुछ मुख्तसर चीजें हैं जो आपके सामने पढ़ी जाएगी इंशाल्लाह। बाबे अव्वल बैत का बयान। عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة أو ثمانية أو سبعة فقال ألا تبايعون رسول الله وكنا حديث عهد ببيعة فقلنا قد بايعناك يا رسول الله ثم قال ألا تبايعون رسول الله فقلنا قد بايعناك يا رسول الله ثم قال الا تبايعون رسول الله قال فبسطنا ايدينا وقلنا قد بايعناك يا رسول الله فألام نبايعك قال الا ان تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس وتطيعوا واصر كلمه خفيه ولا تسال الناس شيئا। ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। हजरत औफ इब्न मालिक अशजई रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम लोग यानी हजरत सहाबा हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। नौ आदमी थे या आठ या सात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम रसूलुल्लाह से बैत नहीं करते, हालांकि हम ताजा ताजा बैत किए हुए थे। तो हमने अर्ज किया या रसूल अल्लाह हम आपसे बैत कर चुके। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम अल्लाह के रसूल से बैत नहीं करते? तो हमने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल हम तो आपसे बैत कर चुके। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम अल्लाह के रसूल से बैत नहीं करते? रावी फरमाते हैं कि हमने अपने हाथ फैला दिए और अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल हम तो आपसे बैत कर चुके, अब फिर किस चीज पर बैत करें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस बात पर बैत करो कि अल्लाह ही की इबादत करोगे और उसके साथ किसी को शरीक नहीं करोगे और पांचों नमाजों का एहतमाम करोगे और अहकाम जो दिए जाएं उनको सुनो और मानो और एक बात आहिस्ता फरमाई कि लोगों से कोई चीज मत मांगना। हजरत सूफिया किराम में जो बैत मामूल है उसका हासिल इल्तिजाम अहकाम और एहतमाम का मुआहदा है, यानी गोया शरीयत के अहकाम को हम अपने ऊपर लाजिम करेंगे और उसकी अदायगी का एहतमाम करेंगे, जिसको उनके उर्फ में बैत तरीकत कहते हैं। बाज अहले जाहिर इसको इस बिना पर बिदत कहते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल नहीं, सिर्फ काफिरों को बैत इस्लाम और मुसलमानों को बैत जिहाद करना मामूल था, मगर इस हदीस में सरी इस बात मौजूद है कि ये मुखातबीन चूंकि सहाबा हैं इसलिए ये बैत इस्लाम यकीनन नहीं। कि तासीर हासिल लाजिम आता है, वो तो इस्लाम ला चुके हैं, फिर उनसे क्या मुतालबा इस दोबारा इस्लाम लाने का। और मजमून बैत से जाहिर है कि बैत जिहाद भी नहीं बल्कि बदलालत अल्फाज मालूम है कि इल्तिजाम और अहतमाम आमाल है, बस उसके सुन्नत होने में कोई शुबा नहीं। बैत की असली हकीकत खुद लफ्ज बैत व इरादत और मुरीद की इस्तिलाह बल्कि लफ्जी माने से ही वाजे हो जाती है। इरादा महज आरजू और तमन्ना का नाम नहीं बल्कि मुराद को पूरा करने के लिए जरूरी असबाब वसाइल की बहम आवरी में लग जाना या मंजिल मकसूद की तरफ चल पड़ना है। बस मुरीद भी इस्तिलाहन वो है जो अपनी दीनी खुसूसन बातिनी और कल्बी इखलास और दुरुस्तगी को मुराद व मंजिल बनाकर उसके जरूरी वसाइल इख्तियार करता और उसकी तरफ चल पड़ता है। और बैत के माना है اس منظر مقصود کے لیے کسی واقف کار کو رہبر و رفیق بنا لینا اور اس کے پیچھے یا اس کے ساتھ ساتھ چلنا، تاکہ نہ صرف گمراہی کے خطرات سے حفاظت ہو بلکہ راستہ سہولت و راحت سے قطع ہو، بالفاظ دیگر اپنے سے زیادہ واقف اور ماہر مصلح کے ہاتھ میں اپنے کو اس طرح سونپ دینا جیسے بیمار اپنے کو کسی حاذق طبیب کے حوالے کر دیتا ہے اور دوا اور پرہیز میں پورے پورا اس کی تجویز اور ہدایت پر عمل کرتا ہے۔ پیری و مریدی یا بہت و ارادت کی حقیقت و ضرورت میں بس بہت افراط و تفریط سے کام لیا گیا ہے۔ ایک طرف اس کو سرے سے بازوں نے بدعت سمجھ رکھا ہے، دوسری طرف صرف ایک رسم بنا رکھا ہے کہ بس دستبوسی اور پابوسی کر لی، باقی خود کچھ کرنے کرانے کی ضرورت نہیں، حالانکہ نیری پیری مریدی نے کچھ نہیں رکھا ہے، اصل کام خود چلنا ہے اور کسی رہبر کا ہاتھ پکڑنا، اگرچہ مرید کسی سے بھی نہ ہو۔ یہ مطلب نہیں کہ سلسلے میں داخل ہونے سے برکات کچھ نہیں، لیکن اس کو اصل الاصول سمجھنا بڑی غلطی ہے، بلکہ اصلی غرض اور مقصود سلوک کا رضا حق کو سمجھیں، جس کا طریق احکام شریعہ کو بجا لانا اور ذکر پر مداومت کرنا ہے۔ شیخ اس کی تعلیم و تلقین کرتا ہے اور مرید اس پر کاربند ہوتا ہے۔ اگرچہ کوئی کیفیت معلوم نہ ہو اور نہ کوئی کمال اس کے زام میں حاصل ہو، تب بھی آخرت میں اس کا ثمرہ جو کہ رضا ہے ظاہر ہوگا، اور رضا دخول جنت، لقاء حق اور دوزخ سے نجات میں رضا ہی سے دخول جنت، لقاء حق اور دوزخ سے نجات میسر ہوگی۔ اور شیخ کی طرف سے تلقین کا وعدہ اور مرید کی طرف سے اتباع کا عہد، یہی پیری مریدی کی حقیقت ہے۔ اور گو یہ تعلیم بدون بیت متعارفہ بھی ممکن ہے، یعنی عرفاً جس طرح بیت کرتے ہیں اس کے بغیر بھی یہ تعلیم ہو سکتی ہے، لیکن خاص طور پر بیت کرنے میں تبان یہ خاصہ ہے کہ شیخ کو توجہ زیادہ ہوتی ہے اور مرید کو پاس فرمان برداری زیادہ ہوتا ہے، اور شیخ کی تعین اور وحدت یعنی ایک متعین شیخ ہونے میں بھی یہی حکمت ہے کہ اس سے جانبین کو خصوصیت بڑھ جاتی ہے۔ باقی ہاتھ میں ہاتھ دینا یا عورت کو کپڑا وغیرہ پکڑا دینا جبکہ وہ پاس ہو، یہ محض اس معاہدے کی تاکید کے لیے ایک عادت صالحہ مستحسنہ ہے اور معاہدے کا جز نہیں، اسی وجہ سے غائب کے لیے اس کی رسم نہیں، اور اس کا استحسان سنت میں بھی وارد ہے، چنانچہ مردوں کے لیے ہاتھ پکڑنا منقول ہے یعنی حدیث میں آیا ہے، اور کپڑا وغیرہ ہاتھ میں دینا یہ ہاتھ پکڑنے کے قائم مقام ہے۔ بیعت کی ضرورت، یہ یقینی ہے کہ بیعت طریقت کی ضرورت عام نہیں، لیکن باوجود اس کے پھر بھی نفس میں بعض امراض خفیہ ہوتے ہیں کہ بدون تنبیہ شیخ محقق اور عارف کے سمجھ میں نہیں آتے، اور اگر سمجھ میں آ بھی جاتے ہیں تو ان کا علاج سمجھ میں نہیں آتا، اور جو معلوم ہوتا ہے تو نفس کی کشاکشی سے اس پر عمل مشکل ہوتا ہے۔ ان ضرورتوں سے پیر کامل کو تجویز کیا جاتا ہے کہ وہ ان باتوں کو سمجھ کر آگاہ کرتا ہے اور ان کا علاج و تدبیر بتلاتا ہے، کیونکہ خود اپنی حالت کو سمجھنا آسان نہیں، اور شیخ کو بصیرت ہوتی ہے کیونکہ وہ بہت سے مغالطے دیکھ چکا ہے اور بہت سے گرم و سرد دیکھ چکا ہے۔ جو پریشانی تم کو پیش آنی ہے وہ اس کو بار بار پیش آ چکی ہے، اس کو بھی کسی صاحب بصیرت نے سنبھالا تھا، بار بار تجربہ ہونے سے اس کو پوری بصیرت حاصل ہو گئی ہے، وہ ہر حالت کو پہچانتا ہے کہ اس میں کتنا حق اور کتنا باطل شامل ہے، کتنی واقعیت اور کتنا دھوکہ ہے۔ اور اپنی حالت کو اگر کوئی شخص پہچان بھی لے، لیکن اپنی تشخیص پر اطمینان نہیں ہو سکتا۔ پوری پہچان اسی کو ہے جو بارہا تجربہ کر چکا ہے. پھر اس کے ساتھ حق تعالیٰ کی مدد بھی شامل ہوتی ہے. اس کا بتایا ہوا علاج سہل اور کامل ہوتا ہے. کوئی شخص کتنا ہی عالم فاضل ہو، طب کی کتابیں بھی پڑھ لیتا ہو، مگر باقاعدہ کسی طبیب کے پاس رہ کر مشق نہ کی ہو، اگر وہ خود اپنا علاج محض کتابی نسخوں سے کرنے لگے تو خطرے کا باعث نہیں تو اور کیا ہے. لہذا کتب طب سے کوئی مریض اپنا علاج نہیں کر سکتا، حالانکہ کتابوں میں سب موجود ہے اور طبیب انہی سے علاج کرتا ہے، مگر تم نہیں کر سکتے. اگر معمولی مرض کا علاج کر بھی لیا تو شدید امراض کا علاج تو کبھی نہیں کر سکتے. غرض نہ بغیر چلے کام چلتا ہے، نہ بغیر رفیق سیدھا راستہ ملتا ہے. اگر ایک نابینا کسی جگہ پہنچنا چاہے تو اول اس کو خود چلنے کی ضرورت ہے. اگر چلے نہیں تو ہزار رفیق بھی ملنے پر راستہ قطع نہ ہوگا. البتہ چلنے کے بعد رہبر اور رفیق کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ اگر رہبر نہ ہوگا تو نابینا راستے میں ضرور کسی جگہ ٹھوکر کھا کر گرے گا. بے خطر منزل پر پہنچنے کی صورت یہی ہے کہ اپنے پیروں پر چلے اور رہبر کا ہاتھ پکڑ لے. بالکل ویسی ہی حالت اس راستے کی ہے کہ ارادہ کرنا اور کام شروع کر دینا اپنے پیروں پر چلنا ہے، اور کسی بزرگ کا دامن پکڑ لینا، رہبر کا ہاتھ پکڑ لینا ہے. عادت اللہ یہی جاری ہے کہ کوئی کمال بدون استاد کے حاصل نہیں ہوتا، تو جب اس راہ میں آنے کی توفیق ہو تو استاد طریق کو ضرور تلاش کرنا چاہیے، جس کے فیض تعلیم و برکت صحبت سے مقصود حقیقی تک پہنچے. گر ہوائے ای سفر داری دلا، دامن رہبر بے گیر واپس بیا، بے رفیق ہر کشد راہش، عمر بے گزشت و نشد آگاہش. اے دل، اگر اس سفر کی خواہش ہو تو رہبر کا دامن پکڑ کے چلو، اس لیے کہ جو بھی عشق کے راستے میں بغیر رفیق کے چلا اس کی عمر گزر گئی اور وہ عشق سے آگاہ نہ ہوا. اور مولانا رومی فرماتے ہیں، یار باہر راہ را تنہا مرو، بے قلا و زند یہی صحرا دری اندری صحرا مشو. یعنی باطنی راستے کے لیے کوئی رفیق ساتھ لے لو، تنہا اس راستے کو طے کرنے کا ارادہ نہ کرو، کیونکہ تم تنہا اس کو قطع نہیں کر سکتے. شیخ کامل کی پہچان. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. ترمذی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے طریق پر ہوتا ہے سو ذرا دیکھ بھال کر لیا کرے کہ کس کے ساتھ دوستی کرتا ہے. ظاہر ہے پیر سے اعلیٰ درجے کی محبت ہوتی ہے، اور جب معمولی دوستی دین کے اندر اثر انداز ہے تو اتنی بڑی دوستی اس تاثیر سے کیسے خالی رہے گی. چنانچہ مشاہدہ ہے کہ پیر کے عقائد و اعمال اور اخلاق کا اثر مرید میں سرایت کرتا ہے، اگر زیادہ نہیں تو کم از کم استحسان کے درجے میں ضرور اثر کرتا ہے. بعض مرید ان امور کو مستحسن سمجھتا ہے، بس اگر پیر کی حالت خراب ہوئی تو مرید کا خراب ہونا ظاہر ہے. اس لیے تلاش پیر میں بڑی احتیاط چاہیے، اس میں زیادہ تر بے پرواہی برتی جاتی ہے جس کی اصلاح واجب ہے. چونکہ بدون علامات تلاش ممکن نہیں، اس لیے اس مقام پر شیخ کامل کے شرائط اور علامات لکھے جاتے ہیں. شیخ کامل کی اہمیت اور اس کی پہچان. کار مردہ روشنی و گرمیش، کار دونا ہیلا و بے شرمیش. روشنی سے مراد نور ایمان و عرفان، اور گرمی سے مراد گرمی عشق. اس میں شیخ کامل کی پہچان کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے یہ صفات ہیں معرفت اور عشق الہی، اور جو کمینے اور جھوٹے ہیں ان کی عادت ہیلا اور بے حیائی ہے. مولانا رومی نے اجمالاً شیخ کامل کے علامات بیان فرمائی ہیں، اس کی تفصیل یہ ہے کہ جس طرح ظاہری بیماری کے علاج کے لیے ایسے طبیب کی ضرورت ہے جو خود بھی صحیح اور تندرست ہو، مریض نہ ہو اور دوسروں کا علاج بھی کر سکے، کیونکہ اگر مریض ہے تو مسئلہ طبیہ ہے، رائی العلیل علیل، یعنی بیمار کی رائے بھی بیمار ہے، گویا وہ طبیب ہو مگر اس کی رائے قابل اعتبار نہیں، اور اگر وہ خود صحیح اور تندرست ہے مگر علاج کا طریقہ نہیں جانتا ہے تب بھی اس مریض کے مطلب کا نہیں، وہ خود اچھا ہے۔ اسی طرح امراض باطنی کے علاج کے لیے ایسے مرشد کی ضرورت ہے جو خود بھی متقی اور صالح ہو، مبتدع اور فاسق نہ ہو اور دوسروں کی تکمیل بھی کر سکتا ہو، کیونکہ اگر بدعقیدہ و بدعمل ہے تو اولاً اس پر اطمینان نہیں کہ یہ خیر خواہی سے تعلیم کرے گا، بلکہ غالب تو یہ ہے کہ عقیدے میں اپنا جیسا بنانے کی کوشش کرے گا، اور عمل میں اس کو اس لیے نصیحت نہ کر سکے گا کہ خود اس کا عامل نہیں، یہی خیال ہوگا کہ اگر نصیحت کروں گا تو یہ شخص اپنے دل میں کیا کہے گا، بلکہ غالب یہ ہے کہ خود بھلا بننے کو اپنی تعبیر سے درست کرنا چاہے گا تو اس میں بڑی گمراہی کا اندیشہ ہے۔ ثانیاً، اس کی تعلیم میں انوار و برکات اور تاثیر اور امداد غیبی نہ ہوگی، اسی طرح اگر متقی اور صالح تو ہو مگر تربیت باطنی کا طریقہ نہ جانتا و تو بھی طالب کی رفع ضرورت نہیں کر سکتا، اور جس طرح طبیب ظاہری کا طبیب ہونا ان علامات سے معلوم ہوتا ہے کہ علم طب پڑا ہو کسی طبیب کامل کے پاس معتد بھی مدت تک مطب کیا ہو، سمجھدار لوگ اس کی طرف رجوع ہوں، اس کے ہاتھ سے لوگ شفایاب بھی ہوتے ہوں، اسی طرح طبیب باطنی یعنی شیخ کے شیخ ہونے کی علامات یہ ہیں: نمبر ایک، علم شریعت سے بقدر ضرورت واقف ہو، خواہ علم حاصل کر کے یا صحبت علماء سے، تاکہ فساد عقائد اور فساد اعمال سے محفوظ رہے اور طالبین کو بھی محفوظ رکھ سکے، ورنہ بمصداق اوخشتن گمس کرایہ بری کنت۔ نمبر دو، عقائد اخلاق اور اعمال میں شریعت کا پابند ہو۔ نمبر تین، تاریخ دنیا راغب آخرت ہو، ظاہری و باطنی طاعت پر مداومت رکھتا ہو۔ نمبر چار، کمال کا دعویٰ نہ کرتا ہو، یہ بھی شعبہ دنیا ہے۔ نمبر پانچ، بزرگوں کی صحبت اٹھائی ہو، ان سے فیوز و برکات حاصل کیے ہوں۔ نمبر چھ، تعلیم و تلقین میں اپنے مریدوں کے حال پر شفقت رکھتا ہو اور ان کی کوئی بری بات سنے یا دیکھے تو ان کو روک ٹوک کرتا ہو، یہ نہ ہو کہ ہر ایک کو اس کی مرضی پر چھوڑ دے۔ نمبر سات، جو لوگ اس سے بیعت ہیں ان میں اکثر کی حالت بے اعتبار اتباع شریعت اور قلت حرص دنیا کے اچھی ہو۔ نمبر آٹھ، اس زمانے کے منصف علماء اور مشائخ اس کو اچھا سمجھتے ہوں۔ نمبر نو، بنسبت عوام کے خواص یعنی فہیم دیندار لوگ اس کی طرف زیادہ مائل ہوں۔ نمبر دس، اس کی صحبت میں چند بار بیٹھنے سے دنیا کی محبت میں کمی اور حق تعالیٰ کی محبت میں ترقی محسوس ہوتی ہو۔ نمبر گیارہ، خود بھی ذاکر و شاغل ہو، کیونکہ بدون عمل یا عزم عمل تعلیم میں برکت نہیں ہوتی۔ بارہ، مصلح ہو، میرا صالح ہونا کافی نہیں، شیخ ہونے کے لیے دونوں کے جمع ہونے کی ضرورت ہے کہ صالح بھی ہو مصلح بھی ہو، تاکہ جو مرض باطنی بیان کرو اس کو بہت توجہ سے سن کر اس کا علاج تجویز کرے، اس سے دم بدم نفع ہوتا چلا جائے اور اس کی اتباع کی بدولت روز بروز حالت درست ہوتی جائے۔ جس شخص میں یہ علامتیں ہو پھر نہ دیکھے کہ اس سے کوئی کرامت بھی صادر ہوتی ہے یا نہیں، یا یہ آدمی صاحب تصرفات ہے یا نہیں، یا اس کو کشف ہوتا ہے یا نہیں، یا یہ جو دعا کرتا ہے قبول ہوتی ہے یا نہیں، کیونکہ یہ امور لوازم مشیخت یا ولایت میں سے نہیں۔ اسی طرح یہ نہ دیکھے کہ اس کی توجہ سے لوگ مرغے بسمل کی طرح تڑپنے لگتے ہیں یا نہیں، کیونکہ یہ بھی لوازم بزرگی میں سے نہیں، اصل میں یہ ایک نفسانی تصرف ہے جو مشق سے بڑھ جاتا ہے، غیر متقی بلکہ غیر مسلم بھی کر سکتا ہے اور اس سے چندا نفع بھی نہیں، کیونکہ اس کے اثر کو بقا نہیں ہوتا۔ صرف مرید غبی کے لیے جو ذکر سے اصلا متاثر نہ ہوتا ہو، چند روز تک شیخ کامل کی اس عمل سے اس میں ایک گنا تاثیر اور انفعال قبول آثار ذکر کا پیدا ہو جاتا ہے، یہ نہیں کہ خواہ مخواہ لوٹ پوٹ ہی ہو جائے۔ طریقہ کار اکثر درویشوں سے ملتا رہے جن پر کمال کا احتمال ہو اور کسی کی عیب جوئی اور انکار میں پیش قدمی نہ کرے، مگر جلدی سے بیعت بھی نہ کرے، اول یہ دیکھے کہ شریعت پر مستقیم ہے یا نہیں، اگر مستقیم نہیں اس سے علیحدہ ہو جائے، گو اس سے خوارق وغیرہ صادر ہوتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کا پیرو ہے اور اس کا کام حد سے بڑھا ہوا ہو اس کا کہنا نہ مانو۔ اگر شریعت پر مستقیم ہے یعنی عمل پیرا ہے تو خود اس کا نیک اور ولی ہونا تو ثابت ہو گیا، مگر اس شخص کو تو تربیت و تکمیل کی ضرورت ہے، اس لیے ابھی بیعت نہ کرے بلکہ یہ بھی دیکھے کہ اس کی صحبت سے قلب میں اللہ تعالیٰ کی محبت، دنیا اور معاصی سے نفرت کا کچھ اثر پیدا ہوتا ہے یا نہیں، کیونکہ حدیث شریف میں اولیاء اللہ کی یہی علامت ہے اذا رؤوا ذکر اللہ، یعنی جب انہیں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی یاد آ جائے۔ اکثر عوام کو تھوڑی صحبت میں اس کا محسوس کرنا دشوار ہے، اس وقت یوں چاہیے کہ اس کے مریدوں میں سے جس کو عاقل راستگو دیکھے اس سے شیخ کی تاثیر کا حال دریافت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو، اور حدیث شریف میں ہے انما شفاء الای السوال، جہل کی شفا اور دوا اوروں سے سوال کرنا اور دریافت کرنا ہے۔ اگر کوئی معتبر آدمی شہادت دے تو اس کا اعتبار کرے، اور جو بہت آدمی ویسی ہی شہادت دے تو زیادہ اطمینان کا باعث ہے، مگر وہ گواہی دینے والے قرائن سے سچے معلوم ہوتے ہوں۔ مریدان ہمیں پرانند یعنی مرید پیروں کو چڑھا بڑھا دیتے ہیں کہ مستاق نہ ہوں، اور اگر خود وہاں نہ جا سکے یا اتنی فرصت ہمت نہ ہو تو دوسرا طریق مکاتبت طویلہ، یعنی بذریعہ تحریر اس سے کچھ طریق پوچھ کر اس پر عمل کرے، پھر اپنے احوال سے اس کو اطلاع کرے، پھر جو وہ تجویز کرے اس کا اتباع کرے، اس طرح لمبی مدت تک کرتا رہے، اس کے بعد اگر دل چاہے بیعت کی درخواست کرے، پھر جو کچھ جواب دے اس پر راضی رہے۔
یہ بیان پیش کیا جا رہا ہے مفتی احمد خان پوری .com کی طرف سے۔